إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم.
بشک صدقے صرف فقیروں کے لیے ہیں اور مسکینوں کے لیے اور ان کے وصول کرنے والوں کے لیے اور ان کے لیے جن کے دل پرچائے جاتے ہوں اور گردن چھڑانے میں اور قرض داروں کے لیے اور اللہ کی راہ میں اور راہ رو مسافروں کے لیے فرض ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ علم و حکمت والے ہیں. سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجئے. مصاریف زکوٰۃ کی تفسیر. گزشتہ آیت میں ان جاہل منافقوں کا ذکر تھا جو ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تقسیم صدقات میں اعتراض کر بیٹھے تھے. اب یہاں اس آیت میں بیان فرما دیا کہ تقسیم زکوٰۃ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پر موقف نہیں بلکہ ہمارے بتلائے ہوئے مصارف میں ہی لگتی ہے. ہم نے آپ اس کی تقسیم کر دی ہے, کسی اور کے سپرد نہیں کیا. امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ تو فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کے مال کی تقسیم ان آٹھوں قسم کے تمام لوگوں پر کرنی واجب ہے, اور امام مالک رحمہ اللہ وغیرہ کا قول ہے کہ واجب نہیں بلکہ ان میں سے کسی ایک کو ہی دے دینا کافی ہے, گو اور قسم کے لوگ بھی ہوں. عام اہل قول بھی یہی ہے. آیت میں بیان مصرف ہے نہ کہ ان سب کو دینے کے وجوب کا ذکر. ان اقوال کی دلیلوں اور مناظروں کی جگہ یہ کتاب نہیں, واللہ اعلم. فقیروں کو سب سے پہلے اس لیے بیان فرمایا کہ ان کی حاجت بہت سخت ہے. عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کے ہاتھ تلے مال نہ ہو اسی کو فقیر نہیں کہتے, بلکہ فقیر وہ بھی ہے جو محتاج ہو, گرا پڑا ہو, گو کچھ کھاتا پیتا کماتا بھی ہو. ابن علیہ کہتے ہیں, اس روایت میں اخلق کا لفظ ہے. اخلق کہتے ہیں ہمارے نزدیک تجارت کو, لیکن جمہور اس کے برخلاف ہیں اور بہت سے حضرات فرماتے ہیں فقیر وہ ہے جو سوال سے بچنے والا ہو, اور مسکین وہ ہے جو سائل ہوں, لوگوں کے پیچھے لگنے والا اور گھروں اور گلیوں میں گھومنے والا. امام قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں, فقیر وہ ہے جو بیماری والا ہو, اور مسکین وہ ہے جو صحیح سالم جسم والا ہو. یہ تمام روایتیں ابن جریر کی تفسیر میں ہیں. ابراہیم رحمہ اللہ کہتے ہیں مراد اس سے مہاجر فقراء ہیں. سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں یعنی دیہاتیوں کو اس میں سے کچھ بھی نہ ملے. اکرمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں مسلمان فقراء کو مساکین نہ کہو, مسکین تو صرف اہل کتاب کے لوگ ہیں. اب وہ حدیثیں سنیے جو ان آٹھ قسموں کے متعلق ہیں. سب سے پہلے فقراء. چنانچہ سنن ابی داود میں رسول اللہ کا فرمان ہے, صدقہ مالدار پر اور تندرست توانا پر حلال نہیں. اسی طرح سنن ابی داود وغیرہ کی ایک اور روایت میں ہے کہ دو شخصوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صدقے کا مال مانگا. رسول اللہ نے بغور نیچے سے اوپر تک انہیں ہٹا کٹا قوی تندرست دیکھ کر فرمایا, اگر تم چاہو تو میں تمہیں دے دوں, لیکن امیر شخص کا اور قوی طاقتور کمائی کی طاقت رکھنے والے شخص کا اس میں کوئی حصہ نہیں. نمبر دو مساکین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسا کہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ مسکین یہی گھوم گھوم کر ایک لقمہ دو لقمے ایک کھجور دو کھجور لے کر ٹل جانے والا ہی نہیں. لوگوں نے دریافت کیا, اللہ کے رسول پھر مساکین کون لوگ ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا, جو بے پرواہی کے برابر نہ پائے, نہ اپنی ایسی حالت رکھے کہ کوئی دیکھ کر پہچان لے اور کچھ دے دے, نہ کسی سے خود کوئی سوال کرے. نمبر تین صدقہ وصول کرنے والے. یہ تحصیلدار ہیں, انہیں اجرت اسی زکوٰۃ کے مال سے ملے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار یعنی آپ کے رشتے دار جن پر صدقہ حرام ہے اس عہدے پر نہیں آ سکتے. چنانچہ مسلم اور سنن ابی داود وغیرہ میں ہے کہ عبد المطلب ابن ربیعہ ابن حارث اور فضل ابن العباس رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ درخواست لے کر گئے کہ ہمیں صدقہ جمع کرنے کا عامل بنا دیجئے. رسول اللہ نے جواب دیا کہ محمد اور آل محمد پر صدقہ حرام ہے, یہ تو لوگوں کے میل کچیل ہیں. نمبر چار جن کے دل پرچائے جاتے ہیں. ان کی کئی قسمیں ہیں. بعضوں کو تو اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں, جیسے کہ صحیح مسلم اور سنن ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان ابن امیہ رضی اللہ عنہ کو غنیمت حنین کا مال دیا تھا, حالانکہ وہ اس وقت کفر کی حالت میں رسول اللہ کے ساتھ نکلے تھے. صحیح بخاری اور مسلم میں خود انہی صفوان ابن امیہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعہ دلی اور فیاضی نے میرے دل میں رسول اللہ کی سب سے زیادہ محبت پیدا کر دی، حالانکہ پہلے سب سے بڑا دشمن آپ کا میں ہی تھا۔ بعضوں کو اس لیے دیا جاتا ہے کہ ان کا اسلام مضبوط ہو جائے اور ان کا دل اسلام پر لگ جائے، جیسا کہ بخاری اور مسلم وغیرہ میں ہے کہ رسول اللہ نے حنین والے دن مکے کے آزاد کردہ لوگوں کے سرداروں کو 100 اونٹ عطا فرمائے۔ اور بخاری اور مسلم نیز ابو داؤد میں رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ میں ایک کو دیتا ہوں اور دوسرے کو جو اس سے زیادہ میرا محبوب ہے نہیں دیتا، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ اوندھے منہ جہنم میں گر پڑیں۔ بخاری اور مسلم وغیرہ میں ہے کہ ایک مرتبہ علی رضی اللہ عنہ نے یمن سے کچا سونا مٹی سمیت رسول اللہ کی خدمت میں مدینہ بھیجا تو رسول اللہ نے صرف 4 شخصوں میں ہی تقسیم فرمایا، اقرا بن حابس، عینہ ابن بدر، علقمہ ابن علاثہ اور زید الخیر، اور فرمایا میں ان کی دل جوئی کے لیے انہیں دے رہا ہوں۔ بعض کو اس لیے بھی دیا جاتا ہے کہ اس جیسے اور لوگ بھی اسلام قبول کر لیں، بعض کو اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے آس پاس والوں سے صدقہ پہنچائے یا آس پاس کے دشمنوں کی نگہداشت رکھے اور انہیں مسلمانوں پر حملہ کرنے کا موقع نہ دے۔ ان سب کی تفصیل کی جگہ احکام و فروع کی کتابیں ہیں، نہ کہ یہ تفسیر، واللہ اعلم۔ عمر رضی اللہ عنہ اور عامر شعبی رحمہ اللہ اور ایک جماعت کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب یہ مصرف باقی نہیں رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت دے دی ہے، مسلمان ملکوں کے مالک بن گئے ہیں اور بہت سے بندگان رب ان کے ماتحت ہیں۔ لیکن اور بزرگوں کا قول ہے کہ اب بھی مؤلفت قلوب کو زکات دینی جائز ہے۔ فتح مکہ اور فتح حوازن کے بعد بھی رسول اللہ نے ان لوگوں کو مال دیا۔ دوسرے یہ کہ اب بھی ایسی ضرورتیں پیش آ جایا کرتی ہیں، آزادگی گردن کے بارے میں، یعنی پانچواں زکات کا مصرف۔ بہت سے بزرگ فرماتے ہیں کہ مراد اس سے وہ غلام ہے جنہوں نے رقم مقرر کر کے اپنے مالکوں سے اپنی آزادگی کی شرط کر لی ہے، انہیں مال زکات سے رقم دی جائے کہ وہ ادا کر کے آزاد ہو جائیں، جیسا کہ تفسیر ابن جریر طبری میں ہے۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ غلام جس نے یہ شرط نہ لکھوائی ہو اسے بھی مال زکات سے خرید کر آزاد کرنے میں کوئی ڈر خوف نہیں۔ غرض مکاتب غلام اور محض غلام دونوں کی آزادگی زکات کا ایک مصرف ہے، احادیث میں بھی اس کی بہت کچھ فضیلت وارد ہوئی ہے، یہاں تک کہ فرمایا کہ آزاد کردہ غلام کے ہر ہر عضو کے بدلے آزاد کرنے والے کا ہر ہر عضو جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ شرمگاہ کے بدلے شرمگاہ بھی، اس لیے کہ ہر نیکی کی جزا اسی جیسی ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں تمہیں وہی جزا دی جائے گی جو تم نے کیا ہوگا۔ سنن ترمذی میں رسول اللہ کا فرمان ہے کہ 3 قسم کے لوگوں کی مدد اللہ تعالیٰ کے ذمے حق ہے، وہ غازی جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہو، وہ مکاتب غلام اور قرضدار جو ادائیگی کی نیت رکھے، وہ نکاح کرنے والا جس کا ارادہ بدکاری سے محفوظ رہنے کا ہو۔ مسند احمد میں ہے کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جو مجھے جنت سے قریب اور دوزخ سے دور کر دے۔ رسول اللہ نے فرمایا نسمہ آزاد کرو اور گردن خلاصی کرو، یعنی کسی کی گردن آزاد کراؤ۔ انہوں نے کہا کیا یہ دونوں ایک ہی چیز نہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا نہیں، نسمہ کی آزادگی تو یہ ہے کہ تم اکیلے ہی کسی غلام کو آزاد کر دو، اور گردن خلاصی یہ ہے کہ تم بھی اس میں جو کچھ تم سے ہو سکے مدد کرو۔ نمبر 6، قرضداران۔ قرضداران کی بھی کئی قسمیں ہیں، ایک شخص دوسرے کا بوجھ اپنے اوپر لے لے، کسی کے قرض کا آپ ضامن بن جائے، پھر اس کا مال اٹھ جائے، یا وہ خود قرضدار بن جائے، یا کسی نے برائی پر قرض اٹھایا ہو اور اب وہ توبہ کر لے، پس انہیں مال زکات دیا جائے گا کہ یہ قرض ادا کر دیں۔ اس مسئلے کی اصل قبیصہ ابن مخارق الہلالی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے دوسرے کا حوالہ اپنی طرف لیا تھا، پھر میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول اللہ نے فرمایا تم ٹھہرو، ہمارے پاس مال صدقہ آئے گا تو ہم اس میں سے تمہیں دیں گے۔ پھر فرمایا قبیصہ سنو، 3 قسم کے لوگوں کو ہی سوال حلال ہے یعنی مانگنا، ایک تو وہ جو ضامن پڑے، پس اس رقم کے پورا ہونے تک اسے سوال جائز ہے، پھر سوال نہ کرے۔ دوسرا وہ جس کا مال کسی آفت ناگہانی سے ضائع ہو جائے، اسے بھی سوال کرنا درست ہے، یہاں تک کہ پیٹ بھرائی ہو جائے۔ تیسرا وہ شخص جس پر فاقہ گزرنے لگے اور اس کی قوم کے 3 زی ہوش لوگ اس کی شہادت کے لیے کھڑے ہو جائیں، کہ ہاں بے شک فلاں شخص پر فاقے گزرنے لگے ہیں، اسے بھی مانگ لینا جائز ہے، تا وقت یہ کہ اس کا سہارا ہو جائے اور سامان زندگی مہیا ہو جائے۔ ان کے سوا اوروں کو سوال کرنا یعنی مانگنا حرام ہے، اگر وہ مانگ کر کچھ لے کر کھائیں گے تو حرام کھائیں گے۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ مسلم ہی کی ایک اور روایت میں ہے کہ ایک شخص نے زمانے نبوی میں ایک باغ خریدا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانی آفت سے باغ کا پھل مارا گیا، اس سے وہ بہت قرضدار ہو گیا۔ رسول اللہ نے اس کے قرض خواہوں سے فرمایا کہ تمہیں جو ملے لے لو، اس کے سوا تمہارے لیے اور کچھ نہیں۔ نمبر 7، زکوٰۃ کے مصارف میں وہ بھی ہیں یعنی اللہ کی راہ میں مجاہد غازی، یہ بھی داخل ہیں جن کا دفتر میں کوئی حق نہیں ہوتا۔ حج بھی اللہ کی راہ میں داخل ہے۔ مسافر جو سفر میں بے سر و سامان رہ گیا ہو، اسے بھی مال زکوٰۃ سے اتنی رقم دی جائے جس سے وہ اپنے شہر پہنچ سکے، گو وہ اپنے ہاں مالدار ہی ہو۔ یہی حکم ان کا بھی ہے جو اپنے شہر سے سفر کو جانے کا قصد رکھتے ہوں، لیکن مال نہ ہو تو اسے بھی سفر خرچ مال زکوٰۃ سے دینا جائز ہے، جو اسے آمد و رفت کے لیے کافی ہو۔ آیت کے اس لفظ کی دلیل کے علاوہ ابو داؤد وغیرہ کی یہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالدار پر زکوٰۃ حرام ہے بجز 5 قسم کے مالداروں کے۔ ایک تو وہ جو زکوٰۃ وصول کرنے پر مقرر ہو، یعنی زکوٰۃ کا مال وصول کرنے والا تحصیلدار۔ دوسرا وہ جو مال زکوٰۃ کی کسی چیز کو اپنے مال سے خرید لے۔ تیسرا قرضدار۔ چوتھا اللہ کی راہ کا غازی مجاہد۔ پانچواں وہ جسے کوئی مسکین بطور تحفے کے اپنی کوئی چیز جو زکوٰۃ میں اس مسکین کو ملی ہو دے دے۔ زکوٰۃ کے ان 8 مصارف کو بیان فرما کر پھر ارشاد ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے یعنی مقدر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر، اللہ کی تقسیم اور اللہ کے فرض کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ ظاہر و باطن کے عالم ہیں، اپنے بندوں کی مصلحتوں سے واقف ہیں، وہ اپنے قول و فعل، شریعت اور حکم میں حکمت والے ہیں۔ بجز اللہ کے کوئی بھی لائق عبادت نہیں، نہ اللہ کے سوا کوئی کسی کا پالنے والا ہے۔